الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں اس وقت مجھے تین باتوں میں سے ایک بات بیان کرنے کا ارادہ ہے تینوں باتیں ہمارے دین میں بہت ہی اہم اور نہایت بنیادی ہیں ان پر عمل کرنے سے ہمارے بہت سے اعمال درست اور مقبول ہو سکتے ہیں اور ہماری محنت ٹھکانے لگ سکتی ہے اور ان کا جو اجر و ثواب ہے وہ انشاءاللہ بآسانی مل سکتا ہے اور ہماری زندگی دنیا میں بھی ایک خوشگوار اور پاکیزہ زندگی ہوگی جو کہ مقصود اور مطلوب ہے ان میں سے پہلی اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب اپنی روزی کا جائزہ لیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے کسی کو کم دیا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے فقیر سے فقیر آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں جیسے امیر سے امیر کو بھی اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا فرماتے ہیں دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اپنی روزی ساتھ لایا ہے لیکن اس روزی کی حاصل کرنے کے دو طریقے ہمارے دین میں بتائے گئے ہیں کہ ہم وہ روزی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کی ہے اور جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی ایک جائز طریقہ دوسرے ناجائز طریقہ ایک حلال طریقہ دوسرے حرام طریقہ حکم یہ ہے کہ تم اپنی روزی حلال طریقے سے حاصل کرو حرام طریقے سے پرہیز کرو یہ بنیادی حکم ہے اور یہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج زکوٰۃ فرض ہے حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے حرام طریقے سے روزی حاصل کرنے سے بچنا فرض ہے حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں ہر طرح کی خیر و برکت ہے دنیا میں بھی اس کے بڑے فضائل اور فوائد ہیں ان میں سے سب سے اہم فضیلت یہ ہے اور فائدہ یہ ہے کہ جو شخص حلال کمانے کا اہتمام کرے گا حلال روزی حاصل کرنے کا اہتمام کرے گا اس کے فرائض واجبات بھی قبول ہوں گے سنن و مستحبات بھی قبول ہوں گی، نفلی عبادتیں بھی مقبول ہوں گی اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ کتنا عظیم فائدہ ہے، کتنا عظیم فائدہ ہے۔ ہم سب یہ تو چاہتے ہیں نا کہ ہماری ساری عبادتیں قبول ہوں، اور فرائض واجبات جس طرح عبادات میں ہیں، معاملات میں بھی ہیں، معاشرت میں بھی ہیں، اخلاق میں بھی ہیں، مقبول ہیں تو سب کچھ، مقبول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے اور پھر اس کے استعمال کرنے کا یہ بڑا اہم فائدہ ہے کہ آدمی کی ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا جو ثواب مقرر فرمایا ہوا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم پیغمبروں کو الگ دیا ہے، جیسے کہ اس آیت میں میں نے ابھی آپ تلاوت کی، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا کہ تم حلال و پاکیزہ روزی کھاؤ اور استعمال کرو اور نیک عمل کرو، ایسے ہی مسلمانوں کو الگ سے حکم دیا ہے۔ حالانکہ جب اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو حکم دے دیا تو بس آپ کی امتوں کے لیے بھی حکم وہ ہو گیا، کیونکہ یہ حکم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، عام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی حکم ہے، آپ کی امتیوں کو بھی حکم ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کو نماز کا حکم ہے تو ان کی امتیوں کو بھی نماز کا حکم ہے، انبیاء علیہ السلام کو روزے کا حکم ہے تو ان کی امتیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو الگ حکم دیا اور ان کی امتیوں کو الگ حکم دیا۔ کسی حکم کا دونوں کو الگ الگ دینا یہ اس کے اہم ہونے کی علامت ہے۔ اس سے بھی آپ اہم اندازہ کریں کتنا یہ اہم حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو الگ اور ان کے امتیوں کو اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو الگ حکم دیا ہے۔ اور حرام طریقے سے روزی حاصل کرنے کو ایک تو حرام قرار دیا، حرام تو حرام ہے، اور پھر اس کا دنیا میں بھی بڑا وبال اور آخرت میں بڑا عذاب۔ دنیا میں اس کے بے شمار نقصانات ہیں، جس میں سب سے بڑا نقصان یہی ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب اور نہ دعا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا ضرور ہی قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ایک والدین کی دعا اولاد کے حق میں، ایک مسافر کی دعا، جسے مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے، اس زمانے میں سفر عام طور پر اونٹوں پر ہوا کرتا تھا، لمبا سفر ہو تو آدمی کو نہ نہانے کا موقع ملتا ہے، نہ کپڑے بدلنے کا موقع ملتا ہے، صرف زینت کی چیزیں استعمال کرنا دوران سفر مشکل ہوتا ہے۔ تو سفر کی وجہ سے آدمی کے کپڑے بھی گندے، غبار آلود، بال بھی بکھرے ہوئے، کہ گنگا کرنے کا موقع نہیں، نہانے کا بھی موقع نہیں ملا، اس حالت میں ہے۔ اور پھر وہ یا رب یا رب یا رب کیا کر کے دعا کرتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا پہننا سب مال حرام سے ہے۔ فانا یستجاب لہ او کما قال، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حالانکہ پہلی روایت میں ہے کہ اس کی ضرور دعا قبول ہوگی، لیکن حرام کمانے، حرام کھانے، حرام پہننے، حرام پینے، حرام کے پیسے سے بنائے ہوئے مکان کے اندر رہنے سے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو. اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ الگ, وہ اس سے بھی زیادہ سخت. اور اس زمانے میں حرام کمانے کھانے کا ایک طرح سے سیلاب آیا ہوا ہے, ہر محکمے میں, ہر ادارے میں, ہر کاروبار میں, ہر شاپنگ ہال میں, ہر مارکیٹ میں, ہر دکان میں, ہر ملازمت اور نوکری میں. یعنی وہ نوکریاں جو ظاہراً جائز ہیں, ظاہراً جائز ہیں, جائز کاروبار, جائز ملازمت ہے, اس میں بھی حرام پایا جاتا. اور حرام سے بچنے والے اور حلال کمانے کا اہتمام کرنے والے ایسے جیسے آٹے میں نمک, تو صورتحال یہ ہے کہ حرام خوری کا سیلاب آیا ہوا, اور جب سیلاب آتا ہے تو کوئی چیز بچتی نہیں ہے پانی سے, تو کوئی آدمی بچا ہوا نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اس لیے یہ بڑا اہم اور بنیادی حکم ہے کہ ہر مسلمان اپنے روزی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں دیکھے, غور کرے کہ یہ اس سے جو میں آمدنی حاصل کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے. اور عام آدمی تو عالم ہوتے نہیں, جب عالم نہیں ہونے کیا معلوم کہ جس میں جو روزی حاصل کر رہا ہوں اور میں تنخواہ حاصل کر رہا ہوں یا تجارت کر رہا ہوں یا آمدنی حاصل کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام, اسے کیا معلوم, کیونکہ عالم نہیں. اس کے لیے تو علم کی ضرورت ہوتی ہے, اور اتنا علم حاصل کرنا فرض بھی ہے, کم از کم اتنا علم حاصل کرنا فرض بھی ہے ہر اس مسلمان پر جو روزی کماتا ہے اور رزق حاصل کرتا ہے. فرض بھی ہے کہ اس قدر علم ضرور حاصل کرے کہ اس کو اپنے کاروبار کے اور ذریعہ معاش کے حلال حلال ہونے کا علم ہو. اب تک اگر اتنا علم حاصل نہیں کیا توبہ کرے, کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا, کیوں حاصل کرنا فرض تھا. اور فرض چھوڑنا آپ جانتے ہیں کہ بلا شبہ گناہ ہے, ناجائز. تو اب تک حاصل نہیں کیا توبہ کرے. اور اب یہ ہے کہ کسی مستند مفتی صاحب سے مل کر کے اپنے ذریعہ آمدنی کے متعلق اپنا طریقہ بتا کر پوچھے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز, اس کے ذریعے جو میں روزی کما رہا ہوں حلال ہے یا حرام, یہ بھی فرض ہے بھائی, کیونکہ حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے, کمانا فرض ہے, حرام سے بچنا فرض ہے. معلومات بلکہ اپنی زندگی کا یہ ہمیشہ اصول بنا کے رکھے. پہلے زمانے میں یہ اصول عام تھا اس لیے حلال بھی عام تھا, اس زمانے میں اصول پر عمل نہیں اس لیے حرام خوری کا بازار گرم. زندگی بھر کا یہ اصول ہونا چاہیے کہ ہمیشہ علماء حق سے وابستہ رہے, ان علماء حق سے جو فتویٰ دینا جانتے ہیں اور فتویٰ دینے کے سلسلے میں وہ معتبر اور مستند ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے شہر میں اس کی کمی نہیں ہے, بہت سے شہر بلکہ بعض ممالک تو بالکل ہی اس سے خالی ہے, وہاں کوئی مسئلہ بتانے والا بھی نہیں. یہاں تک کہ حرمین شریفین کے اندر بھی صورت حال یہ ہے کہ کوئی صحیح مسئلہ بتانے والا وہاں ملتا نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی تو اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, تاکہ اطمینان ہو جائے کہ ہم جس طریقے سے اپنی روزی حاصل کر رہے ہیں یہ حلال ہے یا نہیں. دو قصے ذہن میں آ رہے ہیں وہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو دودھ لینے کے لیے دودھ والے کیا بھیجا کہ جب دودھ والے کی دکان سے ایک سر دودھ لیا ہو. وہ گیا, وہ دکاندار کوئی سچا آدمی تھا, انہیں دودھ بیچنے والے عموماً جھوٹ بولتے ہیں, سچ کون بولتا ہے اللہ ماشاء اللہ. اس نے بھائی یہ 12 روپے کلو ہے, یہ 10 روپے کلو ہے, یہ 12 روپے کلو, یہ 14 روپے کلو ہے. اب 3 ریٹ بتا دی اس نے. اب وہ 605 میں مبتلا ہوا کہ کون سا دودھ لوں, تو بڑا دودھ لیے واپس چلا گیا استاد کے پاس. اور استاد سے جا کر کہا کہ حضرت وہاں سے 3 ریٹ ہیں, 10, 12, 14, 10 روپے لیٹر, 12 روپے لیٹر, 14 روپے لیٹر, کون سا لاؤں؟ ہمارا درمیان نہ لیا ہو. اور وجہ یہ پوچھ گیا نا کہ 3 ریٹ کیوں رکھے ہیں اس نے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی سچائی دودھ والا تھا, اس نے کہا جو 10 روپے لیٹر ہے نا, وہ ہے جس جو دودھ کے اندر میں پانی ملاتا ہوں, دودھ میں میں پانی ملاتا ہوں اس لیے اس کا ریٹ 10 روپے, اور جس کے 12 روپے اس میں دودھ پانی میں ملاتا ہوں, دودھ ملاتا ہوں میں پانی میں, پانی کا میں دودھ بناتا ہوں, دودھ ملاتا ہوں پانی نہیں ملاتا ہوں, دودھ ملاتا ہوں, اس لیے اس کے ریٹ زیادہ ہے. اور جو 14 روپے وہ حقیقت میں اصلی دودھ ہے, اس میں نہ پانی دودھ میں ملاتا ہوں نہ دودھ پانی میں ملاتا ہوں, اس لیے اس کے ریٹ پر 14 روپے. تو اس نے سچ سچ بات بتا دی. ہمارے دارال میں بھی ایک دودھ والا تھا, اب تو اس کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور اس کی مغفرت فرمائے. اس کے بعد بھی 2 کنٹر ہوتے تھے, ایک کہتے تھے بھائی اس میں نے دودھ ملایا ہوا ہے, اور اس میں کچھ نہیں ملایا ہے میں نے, اس کے یہ ریٹ ہے, اس کی ریٹ میں سب بتا دیا گیا تھا. بتا کر بیچنا جائز بھی ہے بھائی, یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے. اگر کوئی واقعی ملاوٹ کرتا ہے, چاہے دودھ میں ملاوٹ کرے چاہے لال مرچ میں ملاوٹ کرے, ملاوٹ تو سب جگہ ہوتی ہے, اگر بتا دیں کہ بھائی یہ ملاوٹ شدہ ہے, یہ خالص ہے, اس کے یہ ریٹ ہے, اس کے ریٹ پھر جائز. جو ملاوٹ والا لے سستا ملے گا تو وہ جائز, جو خالص ہوگا وہ مہنگا ملے گا, وہ مہنگا. بتا کر بیچنا جائز, بغیر بتایا دینا ناجائز اور حرام. جیسے کم تولا کم ناپنا, تو ایک قصہ تو یہ ہو گیا. دوسرا قصہ یہ ہے کہ ایک دودھ والا تھا جو جانوروں سے دودھ نکال کر بیچتا تھا, پانی ملاتا تھا, آدھا دودھ آدھا پانی. اس طرح سے بہت ساری دولت خوب دولت جمع کر کے اب وہ اسے کما کر اپنے گھر واپس لوٹا کے بھائی آپ گھر جاؤ, بچوں کی شادی وغیرہ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, گھر بنائیں گے, آپ کا بہت کما لیا, بہت پیسہ جمع ہو گیا, سب کام کرنے ہیں. اس کو جہاں جانا ہو تو درمیان میں دریا پڑتا تھا اور کشتی کے ذریعے ایک طرف سے دوسرے کنارے جانا ہوتا تھا, تو کشتی کے آنے میں دیر تھی, وہ اپنے دولت کی پوٹ سرانے رکھ کر لیٹ گیا, اسے نیند آ گئی. کروٹ لی تو کہیں بندر دیکھ رہا تھا کہ اس میں روٹی آئے, وہ نیچے آیا اور پوٹلی اٹھا کے درخت پہ چڑھ گیا. اس کی جو آنکھ کھلی دیکھا ساری مایا غائب, اس کے تو پیروں تلے سے بھی نکل گئی, دیکھا کہ بندر کے ہاتھ میں ہے میری پوٹلی. انہیں بہت ہاتھ پاؤں جوڑے, مختلف حرکتیں کی, کسی طریقے سے بندر نیچے آ جائے اور اس کے دولت کی تھیلی جو ہے وہ اس کے حوالے کر دے. مگر بندر تو بندر ہے, وہ کیا جانے. آخر اس نے اچھی تقسیم شروع کر دی کہ وہ اوپر بیٹھے بیٹھے اس نے پوٹلی کھولی, تھیلی کھولی, 1 روپیہ اس کی طرف پھینکتا, 1 روپیہ سمندر میں دریا میں پھینکتا تھا. تھوڑی دیر میں آدھے پیسے دریا میں پھینک دیے اور آدھے پیسے جو ہیں وہ اس کی طرف پھینک دیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. کبھی کبھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے, اس لیے بہتر ہے یہاں نہیں تو آخرت میں تو دینا ہے نا بھائی. یہاں پر بھی حرام اور حلال اثر الگ الگ ہو کے رہتا ہے, یہ آپ لکھ لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ حرام کما کر کے اس کو استعمال کر کے سکون میں آئیں گے, ہرگز نہیں آ سکتے. وہ جہاں سے حرام آیا ہے جس طرح آیا ہے وہ نکلتا بھی اسی طرح ہے. ایک دن ہزاروں واقعات ہیں اس کے. اس لیے حرام سے تو ہر حال میں بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور حلال کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک خاص بات حرام کے اندر یہ ہے کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے کبھی اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا. ہزاروں واقعات ہیں, کبھی اس کو سکون نہیں ملے گا, اس کی زندگی عذاب بنتی ہے, مال جان بنتی ہے اس کی زندگی. کبھی تو ایسی ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ ساری دولت اس میں ختم. کبھی گھر برباد ہو جاتا ہے اور زندگی عذاب اور وبال بن جاتی ہے. تو دنیا میں بھی اس کا اثر یقینی ہے, آخرت میں بھی اس کا عذاب یقینی ہے. تو یہ تین باتوں میں سے ایک بات آج ہو گئی کہ ہم سب اس بات کا خیال کریں, چاہے ہم کتنی تہجد گزار ہوں, چاہے کتنی خیرات و صدقہ کرنے والے ہوں, اور چاہے کتنی حج عمرہ کرنے والے ہوں, اور چاہے کتنی اشراق چاش پڑھنے والے ہوں, اور چاہے کتنی ذکر و تلاوت کرنے والے ہوں, اور چاہے کتنی روزے نماز کے پابند ہوں, اس کا خیال کریں کہ ہماری روزی حلال ہے یا نہیں. اگر نہیں تو حلال طریقے سے حاصل کریں, حرام طریقے سے پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ توفیق ہے. واخر دعوانا ہے.